Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Huve khayrun nasirin ve mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu mafhumul gayeti. İza varada taqiyidu bil gayeti. Nahvu. Thumma atimmu siyama ila l-leyl. Ve nahvu. Kullu şeyin laka halalun. Hatta ta'rifa annahu haramun bi'aynihi. فقد وقع خلاف الاصوليين فيه من جهتين الجهة الاولى في دخول الغاية في المندوق اي في حكم المغير فقد اختلفوا في ان الغاية وهي الواقعة بعد اداة الغاية نحو الى وحتى هل هي داخلة في المغير حكما او خارجة عنه وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما على أقوال. وہ بحث ہماری مفاہیم کے سلسلے میں تھی. مباحث الفاظ میں دو قسم مفہوم مخالفت, مفہوم شرط اور مفہوم وصف کی بحث کے بعد تیسرا قسم کے جو مفہوم غایت ہے اس سے بحث کرتے ہیں. بحث میں وارد ہونے سے پہلے خود غایت کیا ہے, مغیا کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے کہ جس قضیے میں, جس جملے میں یہ غایت مطرح ہوتی ہے, غایت یعنی وہی نہایت, انتہا, بھلے نہیں, غایت یعنی نہایت. اور فرماتے ہیں کہ غایت جملے میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک مغیا کہ جو غایت سے پہلے ہوتا ہے, وہ کلمات جو اس جملے میں ادات غایت سے پہلے بیان ہوں, اور اس کے بعد پھر حروف غایت یعنی ادات غایت مطرح ہوتے ہیں, الا اور حتی, اس کے بعد پھر غایت مطرح ہوتی ہے. جی, الا اور حتیٰ کے بعد جو کلمات آئیں گے وہ غایت ہیں, الا اور حتیٰ ادات غایت ہیں, اور اس سے پہلے جو کلمات ہیں مغیا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں یہاں پر آگا اتم الصیام الى الليل, کہ یہاں پر اتم الصیام میں ایک حکم ہے کہ جو وجوب اتمام صیام کا ہے, روزے کے اہتمام کا واجب ہونا. وجوب کا متعلق کون ہے؟ اتمام صوم. مغیا اتمام صوم ہے جس کا حکم کیا ہے؟ وجوب. اور الا ادات غایت, الا کے بعد جو واقع ہے وہ غایت ہے. یعنی یہاں پر الا اللیل, اللیل کلمہ نسبت بے مغیا غایت ہے. یا مثلا دوسری مثال دیتے ہیں یہاں پر کلو شے انکا حلال, یہ مغیا ہے. حتی ادات غایت ہے, اس کے بعد تعرف انہو حرام غایت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مفہوم غایت کی اس بحث میں اصولی دو جہتوں سے بحث کرتے ہیں. اختلاف جو ہے اس مفہوم غایت کی بحث میں دو جہتوں میں اختلاف. پہلی جہت اس بحث کی درواقع منطوقی بحث ہے, یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں ادبی بحث ہے, ادبیات عرب سے مخصوص بحث ہے. دوسری بحث اصولی اور مفہومی بحث ہے. پہلی جو بحث ہے وہ ادبی اور منطوقی بحث ہے. ایک نزاع اور اختلاف اس ادبی بحث کے حوالے سے ہے غایت. وہ ادبی نزاع اس طرح ہے کہ یہاں اس قضیے میں مغیا جو ادات غایت سے پہلے ہے, آیا ادات غایت کے بعد جو خود غایت مطرح ہے, یہ غایت اس مغیا میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ یہ ایک بحث ہے. یعنی جو حکم مغیا کے لیے مطرح ہے, اتم الصیام مثلا, یس, یا مثلا کل شے انک حلال مثلا, یہ ایک حکم ہے جو ایک مغیا کے لیے مطرح ہے کہ روزے کو تمام کرو, وجوب مطرح ہے اتمام صیام کے لیے. آیا غایت اس مغیا میں داخل ہے حکم کے اعتبار سے؟ یعنی یہ حکم جس طرح مغیا کے لیے ہے اسی طرح غایت کے لیے بھی ہے, یا اس مغیا میں داخل نہیں ہے, موضوعاً بھی نہیں ہے اور حکمن بھی نہیں ہے؟ یہ اس طرح کا نزاع ادبی اعتبار سے کیا جاتا ہے. متعدد اقوال ہیں اس بحث میں. یعنی اگر ہم قائل ہو گئے کہ غایت مغیا میں حکمن داخل ہے تو پھر وہ حکم فقط مغیا کا نہیں, غایت کا بھی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہے تو پھر وہ غایت حد مغیا ہوتی ہے فقط. جیسے ہی آپ غایت تک پہنچے حکم تمام ہو گیا. مثلا سرت من البصرت الى الکوفه, کوفہ غایت ہے یہاں پر. اگر یہ کوفہ مغیا میں داخل ہے تو مجھے کوفے کے اندر جانا پڑے گا, سیر کا جو حکم ہے وہ کہاں, خود کوفے کو بھی شامل ہوگا. اگر کوفہ داخل مغیا نہیں ہے تو کوفے کے دروازے تک رکنا پڑے گا. آگے بات سمجھ, بس غایت اگر مغیا میں داخل ہے تو حکم غایت کو بھی حاصل, اگر غایت مغیا میں داخل نہیں ہے تو غایت تک حکم ہے. یہ اختلاف ہے, یہ کیونکہ ادبی اختلاف ہے, یعنی الا اور حتیٰ کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ الا اور حتیٰ کا مطلب یہاں پر ادبی اعتبار سے کیا ہے, آیا یہ ماں بعد کو ما قبل میں داخل کرتی ہیں یا داخل نہیں کرتی. لذا ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک مندوقی اور ادبی بحث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اقوال متعدد ہیں, بعض نے کہا مطلقاً داخل ہے, بعض نے کہا مطلقاً داخل نہیں. کیوں کہا مطلقاً؟ ابھی جو دو قول آگا نے یہاں تفصیلاً تفصیل کے بیان کیے ہیں, ان دو تفصیلی قول کے مقابلے میں وہ اطلاق تھا جنہوں نے کہا کہ مطلقاً داخل ہے, بعض نے کہا مطلقاً. ایک قول بتفصیل یہ ہے کہ اگر غایت مغیا کی جنس سے ہو تو داخل ہے, اگر مغیا کی جنس میں سے نہ ہو تو داخل نہیں. مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جیسے خدا آغا نے بھی یہاں مثال دی کہ صمت النہار الى اللیل, میں نے روزہ رکھا دن کو رات تک الى اللیل. اب یہ لیل جو کہ یہاں پر غایت مطرح ہے, مغیا جو کہ نہار ہے, یہ دونوں ایک جنس ہے, شب و روز. جنس کون ہے ان کی؟ زمان. جس زمان سے تعلق نہار کا ہے اسی سے ہی تعلق لیل کا ہے, بس نہار اور لیل ایک جنس سے وابستہ ہے, وہ ہے زمان. کہتے ہیں کہ اگر غایت جنس مغیا میں سے ہو تو داخل ہے, بس یہاں پر بھی کیا ہے اس میں داخل ہے. اما یہ کہتے ہیں کہ اگر جنس مغیا میں سے نہ ہو غایت تو پھر داخل نہیں ہے. جیسے کلو شئن لک حلال حتی تعرف انہ حرام, ہر ایک چیز آپ کے لیے حلال ہے مگر آپ کو علم ہو کہ وہ حرام ہے. تو اب یہاں حتی تعرف انہ حرام غایت کس حکم کو بیان کر رہی ہے؟ حکم حرمت کو. کل شیء لک حلال کس حکم کو بیان کر رہا ہے؟ حلیت کا. حلیت اور حرمت دو حکم بیان ہو رہے ہیں. مغیا حکم حلیت کو بیان کر رہی ہے اشیاء کے لیے, غایت حکم حرمت کو بیان کر رہی ہے. بس حرمت از جنس حلیت نہیں ہے, دو متضاد حکم ہیں. تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غایت مغیا میں داخل
نہیں.
یہ قول ہے, قول بھی تفصیل. بعض نے ادات کے ذریعے تفصیل دی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ادات غایت کون سا ہے, اگر ادات غایت میں الہ ہے تو غایت داخل نہیں ہے, اگر ادات غایت میں حتیٰ ہے تو غایت کیا ہے؟ داخل. جیسے یار نے یہاں پر مثال بھی دیے کہ اگر کل سمکت حتیٰ راسہ, اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ مچھلی کھاؤ حتیٰ راسہ یہاں تک کہ اس کا سر بھی, تو خوب یہاں پر آ کہتے ہیں کیونکہ یہ حتیٰ ادات غایت کے بعد راسہ واقع ہوا ہے, تو جو بھی حتیٰ کے بعد غایت ہوگی وہ مغیا میں داخل ہے, جیسے اس مثال میں داخل ہے. یہ ایک اور قول پہ تفصیل تھا. نظریہ کیا ہے خود مختار کیا ہے مختار مصنف؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر کلام میں مغیّا کی قید دیکھی آپ نے غایت کے ذریعے کہ سمت النہارا اللین، یا فرض کرتے ہیں کہ اتم سیاما اللین، یہ جو آپ نے مقید ہوتے دیکھا غایت کے ذریعے مغیّا کو، یہ تقیید ظہور نہیں رکھتی، نہ دخول غایت در مغیّا میں نہ عدم دخول میں. یعنی اگر یہ صرف تقیید ہو ہمارے سامنے، مغیّا کو اس غایت سے قید مقید کر دیا گیا ہو، تو صرف یہ تقیید بالغایت جو ہے یہ ظہور نہیں رکھتی کسی ایک میں، نہ یہ تقیید بتلاتی ہے کہ غایت داخل ہے، نہ یہ تقیید ظہور رکھتی ہے اس بات میں کہ غایت داخل نہیں ہے. بس کیا کریں، مختار مصنف یہ کہ ہم تابع ہوں گے مختلف موارد میں قرائن سے. شاید بعض موارد میں ہم اس بات کے قائل ہوں گے قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ غایت داخل ہے، اور بعض میں ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ نہ یہاں پر غایت داخل نہیں. بس ہم موارد مختلف میں قرائن کو دیکھیں گے، اور ان قرائن کے ذریعے کہ جہاں پر کلام میں کلام محفوف ہو ان قرائن سے، مقرون ہو ان قرائن سے، تو ہم ان قرائن کے مطابق وہاں پر نظریہ دیں گے، یعنی ایک حکم لگائیں گے کہ یہ غایت داخل ہے یا غایت داخل نہیں. پھر آگا فرماتے ہیں کہ آیا اس طرح ہے کہ اصلا اختلاف ہے اصولیوں کا اس ادبی جہت کی بحث میں، منطوق کی اس بحث میں، یا کوئی ایسا مورد بھی ہے کہ جس میں سب متفق ہیں اس مرحلے کی بحث میں، کہ جہاں ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا غایت مغیّا میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. آگا فرماتے ہیں ہاں ایک مورد ایسا ہے کہ جہاں سب متفق ہیں، وہ یہاں محل بحث سے اور محل اس اختلاف سے کیا ہے، خارج. وہ کہاں، جہاں پر یہ غایت قید حکم قرار پائے، اس مغیّا کے حکم کی نسبت قید قرار پائے، تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے اور اختلاف نہیں ہے کہ غایت وہاں پر داخل نہیں ہے مغیّا کے اندر. اس کی مثال جیسے کلو شئن لکا حلال حتی تعرف انہ حرام، تو اب یہاں حتی تعرف انہ حرام غایت حکم حلیت ہے، کہ اگر آپ نے تمام کی تمام اشیاء آپ کے لیے حلال ہیں، مگر یہ کہ آپ کو علم بے حرمت ہو جائے. خب بس تمام کی تمام اشیاء حلال ہیں، لیکن یہ حکم حلیت مقید ہے کہاں، اس غایت تک کہ جہاں علم بے حرمت آ جائے. جہاں علم بے حرمت آ جائے تو یہ جو حکم بے حلیت تھا یہ چلا جائے گا. بس یہ حکم بے حلیت اگر یہ غایت مغیّا میں داخل ہوتی تو ہم یوں کہتے کہ حتی علم بے حرمت کے بعد بھی وہ حکم حلیت حاصل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حکم مقید ہے. جب حکم مقید ہو گیا تو ایسی مثالوں میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ غایت مغیّا میں داخل نہیں ہے، یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور مطلب بھی ہے کہ کیا، یعنی حتیٰ کو اگر ہم نے غایت ادات غایت میں لے لیا، اور یہ جو لوگ بعض نے تفصیل کے قائل ہوئے کہ مثلا اگر حتیٰ کے بعد غایت واقع ہوئی تو وہ مغیّا میں داخل ہے، الا کے بعد اگر غایت واقع ہوئی تو مغیّا میں داخل نہیں ہے، تو جنہوں نے یہ حتیٰ کو مطرح کیا ہوا ہے، یہ کون سی حتیٰ مراد ہے؟ چونکہ ہمارے پاس دو قسم کی حتیٰ ہیں، ایک حتیٰ حتیٰ جارہ ہے، عرف جارہ میں آپ نے پڑھا ہے، ایک حتیٰ عاطفہ ہے کہ جس حتیٰ کے ذریعے ہم ما بعد کو ما قبل پر عطف کرتے ہیں. آخر مادنے کہ یہاں پر واضح ہے کہ محل نظام میں جو حتیٰ داخل ہے وہ حتیٰ جارہ ہے، نہ حتیٰ عاطفہ. کیوں؟ اس لیے کہ عطف کی اقتضا ہی یہ ہے کہ جو ما بعد ہے اس کا حکم وہی ما قبل کا ہے، یہ عطف کی اقتضا ہے. یعنی اگر حتیٰ عاطفہ ہوگی گویا واو عاطفہ ہے وہاں پر، گویا اس طرح ہے، بس ما بعد قطعاً وہاں پر ما قبل میں داخل ہے. بلکہ آگا فرماتے ہیں کہ اگر حتیٰ عاطفہ ہو تو وہاں پر موارد جو حتیٰ کے بعد آ رہے ہیں، یعنی وہ جو غایت حتیٰ کے بعد آ رہی ہے، کبھی کبھی بطریق اولا داخل ہوتی ہے اس میں، نہ فقط داخل ہوتی ہے بلکہ بطریق اولا داخل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ فرد بارز ہوتا ہے یعنی قوی ہونے کے حساب سے، یا وہ فرد اور مصداق بارز ہوتا ہے ضعیف ہونے کے حساب سے. یعنی جو حکم ہم نے مغیّا کے لیے دیا ہوا ہے، اس مغیّا میں اس حکم کی نسبت وہ غایت میں جو فرد ہے، حتیٰ کے بعد جو فرد آ رہا ہے غایت کے عنوان سے، یہ اس ان افراد مغیّا میں سے بارز ترین فرد ہوتا ہے اس حکم کی نسبت. اب اس کا بارز ہونا، اس کا اتنا واضح ہونا، یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ فرد قوی ہے اس حکم کی نسبت، یا فرد ضعیف ہے. دونوں صورتوں میں بطریق اولا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر. مثلا جیسے اگر یہاں پر مثال بھی دی ہوئی ہے کہ مات الناس حتی الانبیاء، تو اب حکم موت ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. حتی کے بعد غایت انبیاء، یہاں پر حتی چونکہ حتی عاطفہ ہے، ماں باپ داخل ہے مغیا میں، بلکہ بطریق اولا داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء فرد بارز ہیں بے صورت اولویت، یعنی بے صورت قوت، اس لیے کہ بہت بڑا مقام ہے ان کا نسبت بے ناس، نسبت بے عام انسانوں کی نسبت. بس اگر ہم نے کہا کہ مات الناس، تمام کے تمام لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء، یعنی یہاں پر انبیاء کے لیے یہ حکم بنابر فرد قوی اور قوت کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی، بس جب یعنی یہاں تک کہ انبیاء بھی چلے گئے، تو اب آدھی لوگوں کا جانا بطریقے اولا ہو جاتا ہے. بس یہاں پر مات الناس یعنی اولویت کا استفادہ ہوتا ہے حتی کے بعد کی اس غایت سے، اور وہ اس لیے کہ وہ حتی کے بعد جو فرد بیان ہو رہا ہے وہ قوی ترین فرد ہے. جب اس قوی ترین فرد کے لیے یہ حکم ہے، تو بس ناس کے لیے بطریقے اولا ہونا چاہیے. اور کہیں پر یہ غایت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرد ضعیف بیان ہوتی ہے. مثلا آپ کے پاس، آپ کی زیارت کے لیے آئے، حتی وہ بھی آئے کہ جو نا ہی قسم کے لوگ ہیں، حجام قسم کے لوگ ہیں، لوگوں میں کیٹیگریاں ہیں، فائن ترین جو لوگ ہوتے ہیں مقام اور منزلت کے حساب سے، آپ ان کو تصور کریں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس آئے. اب یہاں پر فرد قوی نہیں بیان کر رہے ہیں، فرد ضعیف بیان کر رہے ہیں. تو بس حتی کی بات کی غایت میں کبھی فرد ضعیف، کبھی فرد قوی، اور وہ بارز فرد ہوتا ہے، ظاہر فرد ہوتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ قطعاً اس مغیا میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. بس فرماتے ہیں کہ حتی میں جو نزا ہے وہ حتی جارہ کے سلسلے میں، نہ حتی فاطمہ کے سلسلے میں. یہ ایک بحث ہے ہماری، جس کو ہم مفہوم غایت میں بحث ادبی، بحث منطقی سے یاد کرتے ہیں، کہ یہاں پر یہ اس طرح کا ایک نزا مطرح ہے کہ غایت اس مغیا میں داخل ہے یا داخل نہیں. کہ مختار مصنف، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تابع ہوں گے قرائن کے، تابع ہوں گے موارد کے. بعض موارد میں ہم دیکھیں گے کہ قرائن کو نظر میں رکھتے ہوئے کہیں گے کہ غایت داخل ہے، بعض میں کہیں گے غایت داخل نہیں. خود اس تقیید اور قید کا اپنا کوئی ظہور نہیں. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اس بحث کا آگاہ فرماتے ہیں کہ اصولی اور مفہومی ہے. یعنی کیا اصولی اور مفہومی؟ یعنی اگر قرائن مفہوم پر دلالت کرتے ہوں گے تو نزا نہیں ہے، اگر قرائن عدم مفہوم پر دلالت کر رہے ہوں گے تو بھی نزا نہیں. گزشتہ بحثوں کی طرح مفہوم شرط اور مفہوم وصف کی طرح. اما اگر قرائن نہ ہو تو یہاں پر ایک اور نزا اصولی یوں مطرح ہوتا ہے کہ وہ جو حکم مغیا کے لیے ہے، آیا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ غایت کے انتفاع سے حکم سنخ حکم بھی کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. یعنی اگر غایت، اب یہاں پر دو قسم کے نظام مطرح ہیں، یہاں پر دو نظام مطرح ہیں. اگر ہم نے کہا کہ یا تو غایت داخل ہے مغیا میں، ایک مرتبہ ہمارا نظریہ یوں ہے، پہلے اس بحث ادبی میں ہم اس بات قائل ہو چکے ہیں کہ مثلا غایت کیا ہے، اگر ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہاں پر ہم نے اس نظریے کو لے لیا کہ غایت مغیا میں داخل ہے، تو ہماری نظر میں اب یہ حکم فقط مغیا کا نہیں ہے، بس بلکہ منطوقاً یہ حکم کس کا ہے؟ غایت. اب یہاں پر مفہومی نزا کیسے ہوگا کہ آیا یہ تقیید اس غایت سے مغیا کی، یہ قید، خود یہ قید دلالت کرتی ہے کہ بس یہ حکم منتفی ہے، یعنی سنخ اور نوع حکم منتفی ہے، یعنی ما بعد الغایت سے، یعنی جہاں پر غایت صدق نہیں کر رہی، ما بعد الغایت جو موارد ہیں، آیا ان سے یہ حکم منتفی ہے یا منتفی مثلاً سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. اب اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ کوفہ داخل در بصرہ ہے، یعنی غایت داخل در مغیا ہے، تو سیر کا حکم کوفے کو بھی شامل ہے، سیر کا حکم کفر کو پیشاب پھیلے. اب نزاع مفہومی یوں مت رہا ہوگا کہ آیا یہ حکم مغیّا اس غایت سے مقید ہونے کی صورت میں دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ما بعد الغایت کوفے کے بعد مثلا شام کا منطقہ اور جتنے مناطق ہیں ان کی نسبت یہ حکم کیا ہے منتفی ہے. یہ ایک نظام. لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ غایت مغیّا میں داخل
نہیں,
بس حکم کس کے لیے تھا؟ مغیّا کے لیے, غایت تک یہ حکم تھا. اب نظام یوں مطرح ہوگا کہ آیا یہ تقیید اس غایت سے دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ حکم مغیّا منتفی ہے, سنخ اور نوع حکم اس کا منتفی ہے خود غایت سے بھی اور ما بعد الغایت سے بھی. بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ وہاں پہلے اس نظام میں کس نظریے کے قائل ہیں. اگر ہم وہاں پر اس بات کے قائل ہو کر آتے ہیں کہ غایت داخل در مغیّا ہے تو ہماری نظر میں یہ حکم منطوقاً غایت کا بھی ہے. جب منطوقاً غایت کا بھی ہے تو ہم اب نزاع کریں گے کہ آیا یہ تقیید بالغایت جو ہے دلالت کرتی ہے اس بات پر, یعنی یہ غایت کے ساتھ مقید ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بس یہ حکم منتفی ہے ما بعد الغایت. اگر ہم وہاں پر قائل ہو جاتے ہیں کہ غایت مغیّا میں داخل نہیں ہے تو اب ہم دونوں کی نسبت اس کے انتفاع کی بحث کریں گے, ہم غایت سے ہم ما بعد الغایت سے. تو بس یہ ایک نزاع یہاں پر مطرح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس نظام میں یہ کہ آیا غایت مفہوم پر دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی, دلیل اور مدرک اور منشا جو ہے وہی ہے کہ جو ہم مفہوم شرط اور وصف میں بیان کر چکے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ غایت قید حکم ہے یا قید حکم نہیں ہے. اگر یہ غایت قید حکم بنی تو یہ اس ظاہر ہوگی اس بات میں کہ حکم ماورائے غایت میں منتفی. اگر یہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ غایت کیا ہے, قید خود حکم ہے, تو گویا اس نے حکم کو مقید کر دیا. گویا اب یہ اس حکم کی نسبت علت منحصرہ ہو گئی جس طرح شرط اور وصف میں تھا. اما اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ غایت موضوع کو مقید کر رہی ہے, یہ قید قید موضوع فقط یا قید قید محمول فقط, تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے, مختار کیا ہے ہمارا, قرائن ہو, مشخص ہو, معلوم ہو جائے کہ یہ قید راجب حکم ہے تو اس کی دلالت مفہوم پر ہے. مشخص ہو کہ یہ قید قید حکم نہیں ہے, معلوم ہو جائے تو وہاں پر مفہوم بھی نہیں ہے, دلالت پر مفہوم نہیں ہے. اما اگر مشخص نہ ہو کہ آیا یہ قید راجب خود حکم ہے یا نہیں ہے, تو وہاں پر کیا کریں؟ آپ فرما دیں کہ وہاں پر یہ تقیید بالغایت جو ہے یہ ظہور رکھتی ہے اس بات میں کہ یہ راجب حکم ہے. یہ راجب حکم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ راجب موضوع یا محمول ہوتی تو اس کی نسبت قرینہ ہوتا, اس کو متکلم بیان کرتے. کیونکہ بیان نہیں کیا مثلا اور یہاں پر مشخص نہیں ہے, تو بظاہر بعید نہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ غایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ راجب خود حکم کی نسبت اور غایت خود اس حکم کی اور اس نسبت کی جو اس سے پہلے مطرح ہے. بس لہذا یہاں پر آگاہ قائل ہو جاتے ہیں کہ غایت مفہوم رکھتی ہے. یہ آج کی مطلب کی مختصر توضیح اور اس پر تفصیل کرتے ہیں کہ الثالث مفہوم الغایت. تیسرا مورد مفہوم مخالفت کی اقسام کا مفہوم غایت ہے. غایت یعنی نہایت انتہا. اذا ورد التقید بالغایت, جب تقیید وارد ہو متکلم کی ناحیت سے غایت کے ذریعے, غایت یعنی وہ کلمات جو ادات غایت کے بعد واقع ہوتے ہیں, جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل, کہ یہاں پر لیل غایت ہے, الی ادات غایت ہے, اور ما قبل مغیّا ہے جس کو مقید کر دیا گیا ہے الی اللیل غایت سے, ونحو یا اس طرح, مثلا یہاں پر الی غایت ادات غایت کے عنوان سے مطرح تھی, اور ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر حتی ادات غایت کے عنوان سے مطرح ہے. فرماتے ہیں کہ کل شئن کا حلال, ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے, حتی تعرف انہ حرام بعینہ, مگر یہ کہ آپ جانتے ہوں کہ وہ کیا ہے, حرام ہے. فقد وقع خلاف الاصولیین فیہ من جہتین, فرماتے ہیں کہ اصولیوں کا اختلاف نزاع واقع ہوا ہے اس مسئلے میں دو جہتوں سے. الجہت الاولى, پہلی جہت, فی دخول الغایت فی المنطوق اے فی حکم المغیّا, پہلی جہت نزاع کے سلسلے میں اس بات میں ہے کہ غایت داخل ہے منطوق میں یعنی حکم مغیہ میں، مغیہ کا جو حکم ہے اسی میں غایت کیا ہے داخل ہے، اس سلسلے میں یہ جہت اولا کا نزاع ہے، یعنی ایک ادبی اور منطوقی قسم کا نزاع ہے جو ادب سے، ادب عرب سے وابستہ ہے. فقد اختلفوا فی ان الغایت، اور انہوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں کہ یہ جو غایت ہے، غایت کیا ہے، خود آگا بیان کر رہے ہیں کہ وہ الواقعۃ بعد اداۃ الغایۃ نحو لا احاطۃ، فرماتے ہیں کہ غایت یعنی وہ جو کہ واقع ہو اداۃ غایت کے بعد، جیسا کہ الا اور حتا ہے. حل ہی داخلۃ فی المغیہ حکمن، آیا یہ دا غایت مغیہ میں حکمن داخل ہے، یعنی وہ حکم جو مغیہ کا ہے وہی حکم کس کا ہے، غایت کا ہے، او خارجت عنہ، یا یہ خارج ہے عنہ اس مغیہ سے. وانما ينتهي الیہا المغیہ موضوعا وحکما، کہ اس غایت تک منتہی ہوتا ہے مغیہ اپنے موضوع اور حکم کے اعتبار سے، کہ جو حکم ہے اور جو موضوع ہے مغیہ اور جو اس کا حکم ہے، یہ دونوں منتہی ہوتے ہیں اس غایت تک، غایت کے آگے خود غایت کو یہ حکم شامل نہیں ہوتا. الا اقوال، یہ ان کا اختلاف چند اقوال کی بنیاد پر ہے. منہا، ان میں سے ایک قول، التفصیل بین کونہا من جنس المغیہ فتدخل فیہ، ایک یہ کہ یہ غایت جنس مغیہ میں سے ہو تو اس صورت میں یہ غایت داخل ہوگی فیہ اس مغیہ میں. مثال سمت النہار الی اللیل، یہاں پر نہار جو قبل از ادات غایت ہے یہ مغیہ ہے، اور لیل جو بعد از ادات غایت ہے یہ کیا ہے، غایت ہے. اور لیل اور نہار دونوں کی جنس ایک ہے جو کہ زمان ہے، وقت ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پس لیل جو کہ غایت ہے داخل در مغیہ ہے حکم. وَبَيْنَكَ وَنِهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا تَدْخُول، اور اس بات کے درمیان کہ وہ غایت اس مغیہ کی جنس سے نہ ہو، فلا تدخل، بس وہ داخل نہیں اس مغیہ میں. کمثال کل شئ ان لکا حلال، جیسا کہ یہ مثال ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے. حتی تعرف انہ حرام بعینہ، کہ یہاں پر چونکہ حتی اداد غایت ہے اور حتی سے پہلے مغیہ کس حکم کو بیان کر رہی ہے اس میں، وہ حکم حلیت کو، اور مغیہ مربوط بے حکم حلیت، غایت مربوط بے حکم حرمت، خب دونوں ایک جن سے نہیں ہے، متباین ہے، بس یہاں پر داخل نہیں ہے غایت مغیہ کے اندر. یہ ایک قول ہے، قول بالتفصیل. ایک اور قول بالتفصیل ہے، ومنہا التفصیل بینا، اور ان اقوال میں سے ایک تفصیل ہے اس بات میں کہ غایت واقعتاً بعد الا، غایت الا کے بعد واقع ہو، فلا تدخل فیہ، تو اس صورت میں داخل نہیں ہوگی مغیہ میں. وَبَيْنَ كَوْنِهَا وَاقِعَةً بَعْدَ حَتَّى فَتَدْخُلْ، اور اس بات میں کہ غایت واقع ہو حتیٰ کے بعد اور پھر فَتَدْخُلُ، وہ کیا ہوگی، داخل ہوگی اس مغیہ کے اندر. جیسے قُلِ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا، کہ مچھلی کھاؤ یہاں تک کہ اس کا سر. اب یہاں پر سمکا مغیہ ہے، اسی میں اس حکم مغیہ میں داخل ہے رأسہا، بس غایت مغیہ کے اندر ہے حکم کے اعتبار سے، کہ جو حکم اس مغیہ کا ہے وہی حکم غایت کا ہے. یہ اقوال تھے کہ دو قول کو آغا نے اشارہ کیا، جو دونوں قول کا تفصیل کو بیان کر رہے تھے. البتہ یہاں پر بعض علماء نے مطلقاً کہا ہے کہ غایت داخل ہے، بعض نے مطلقاً انکار کیا ہے. وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَا ظُهُورَ لِنَفْسِ التَّقْيِيدِ، اپنی نظر دے رہے ہیں آغا کہ ظاہر یہ ہے کہ خود اس تقیید بالغایت کا کوئی ظہور نہیں ہے. فی دخولها فی المغیہ، اس بات میں کہ غایت داخل ہے کس میں، مغیر. اس مطلب میں اصلاً اس کا ظہور نہیں ہے. ولا فی عدم ہی، اور نہ ہی اس کا ظہور ہے اس بات میں کہ یہ داخل نہیں ہے. خود یہ تقیید کسی کو بیان نہیں کر رہی. بل یتبع ذالک الموارد والقرائن الخاصۃ الحافۃ بالکلام، بلکہ یہ مطلب یعنی یہ کہ آیا غایت داخل در مغیہ ہے یا نہیں ہے، یہ ظہور اس تقیید کا ان دونوں میں کسی ایک میں تابع ہے کچھ موارد کا، قرائن کا، کہ جو قرائن خاصہ ہیں اور مقرون ہیں کس کے ساتھ، بال کلام، یعنی وہ قرائن کلام میں موجود ہیں. خب نعم استدراک کر رہے ہیں، نعم سے استثناء کر رہے ہیں ایک مرد کو کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس جہت اولا کے اعتبار سے، فرماتے ہیں کہ لا ينبغي الخلاف فی عدم دخول الغایت فی ما اذا کانت غایتا للحکم، اختلاف سزاوار نہیں ہے کہ اختلاف ہو اس بات میں کہ غایت داخل نہیں ہے فی ما اس مورد میں کہ جہاں پر غایت ہو، کس کی؟ حکم کی، جہاں غایت حکم ہو وہاں پر اسلم اختلاف اچھا نہیں ہے کہ یہ اختلاف کیا جائے اس بات میں کہ غایت داخل نہیں، بلکہ قطعاً وہاں پر غایت داخل نہیں ہے مغیہ میں، جیسا کہ کل شیئن لکا حلال حتی تعرف انہو حرام بعینہ، کہ یہاں پر کیونکہ حتی تعرف انہو حرام درواقع غایت حکم حلیت ہے، یعنی اگر یہ غایت حاصل ہو گئی تو اب وہ حکم حلیت ختم ہے، جب یہ غایت حکم ہے تو یہاں پر اس مورد میں آغا فرماتے ہیں کہ شک ہی نہیں ہے کہ یہ غایت در حکم مغیہ نہیں ہے، مغیہ میں داخل نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِدُخُولِ مَعْرِفَةِ الْحَرَامِ فِي حُکْمِ الْحِلَالِ، اصلاً معنی نہیں رکھتا کہ معرفت حرام داخل ہو، غایت ہے جو وہ داخل ہو کس میں؟ فی حکم الحلال، حکم حلال میں. پھر فرماتے ہیں کہ اس جہت میں ایک اور آخری نقطہ کہ آیا اداتِ غایت جو کہ حتیٰ ہے وہ جارہ مقصود ہے یا عاطفہ، فرماتے ہیں کہ ثم ان المقصود من کلمت حتیٰ التی یقع الکلام عنہا ہی حتی الجارتے، فرماتے ہیں کہ مقصود کلمہ حتیٰ سے کہ جس کے بارے میں گفتگو واقع ہے یہ حتیٰ جارہ ہے دون العاطفہ، حتیٰ عاطفہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى الْغَایَتِ عَيْزًا، اگرچہ یہ غایت پر داخل ہوتی ہے، حتیٰ عاطفہ غایت پر داخل ہوتی ہے، یعنی اس کا مابعد بھی کیا ہوتا ہے؟ غایت ہوتا ہے، لیکن نظام میں جہاں پر ہماری گفتگو ہے جہت اولا کے سلسلے میں، اس نظام میں یہ حتی داخل نہیں ہے. کیوں؟ لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، اس لیے کہ عاطفہ جب حتی ہو تو واجب ہے کہ اس کا مابعد داخل ہو ما قبل کے حکم میں. محاصر حسن ہم نظام نہیں رکھتے کہ آیا داخل ہے یا داخل نہیں، بلکہ قطعاً وہاں داخل ہے. لأن هذا هو معنى العطف، اس لیے کہ یہ ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا ہی عطف کی کیا ہے؟ معنی ہے. فَإِذَا قُلْتَ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَا، جب آپ نے کہا کہ مثلا لوگ مر گئے، حَتَّى الْأَنْبِيَا، حَتَّى کہ آپ نے انبیاء کو عطف کیا ناس پر، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَنْبِيَا مَاتُوا أَيْضًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء بھی مر چکے. بَلْ حَتَّى الْعَاطِفَة تُفِيدُ أَنَّ الْغَايَةَ هُوَ الْفَرْدُ الْفَائِقُ، بلکہ ایک قدم بالاتر جاتے ہیں ہم، ایک قدم اوپر جاتے ہیں اس مسئلے میں، وہ یہ کہ حتی عاطفہ نہ فقط ما بعد ما قبل میں داخل ہے، بلکہ یہ فائدہ دیتی ہے اس بات کا کہ غایت جو اس ما بعد حتی ہے وہ فرد برتر ہے علی سائر افراد المغیہ، ان مغیہ کے تمام افراد پر، باقی جتنے اس کے افراد ہیں ان تمام باقی افراد پر کیا ہے؟ فرد برتر ہے. فی القوت او الضعف، یا اس کی برتری قوت میں ہے، جیسے اس مثال میں انبیاء افراد برتر ہیں ان کی نسبت، یا اس کی برتری کیا ہے؟ ضعف میں ہے مقام اور منزلت کے حساب سے. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرْ أَن لَا يَكُونَ الْمَعْتُوفُ بِهَا دَاخِرًا فِي الْحُكْمِ، جب یہ صورتحال ہے تو پھر کیسے متصور ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ تصور ہو کہ معطوف جو ہے اس حتیٰ کا وہ داخل نہ ہو فی الحکم میں، حکم کے اعتبار سے وہ ما قبل میں داخل نہ ہو، یہ تصور نہیں ہو سکتا. بل قد یکون هو الاسبق فی الحکم، بلکہ چے بسا کبھی کبھی یہ جو معطوف ہے یہ حکم مغیہ کے اعتبار سے سابق تر ہوتا ہے، یعنی جو حکم مغیہ کے لیے ثابت ہے اس حکم کے اعتبار سے یہ جو معطوف ہے یعنی ما بعد غایت حتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سابق تر ہوتا ہے اس حکم میں. جیسے کہ ما تقل اب حتی آدم، ہر والد جو ہے وہ مر گیا یہاں تک کہ آدم ان سے پہلے مر گیا، یعنی حتیٰ کہ ماں بعد جو غایت ہے جو کہ آدم ہے یہ حتیٰ حکم یا نہ فقط داخل ہے بلکہ داخل بھی اس معنی میں کہ حکم میں بھی ان سے پہلے ہے. تو لذا آغا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حتیٰ عاطفہ محل نظام میں داخل نہیں ہے. خب یہ ایک جہت کی بحث تھی. اما جہت ثانیہ کہ جو یہاں پر ہماری مطلوب ہے وہ مفہومی اعتبار سے، ہم یہاں پر ایک اور نزاع کرتے ہیں اس غایت میں مفہوم کے سلسلے میں، کہ فرماتے ہیں کہ الجہت الثانیہ تو فی مفہوم الغایہ، کہ جہت ثانی جو اس نزا کی ہے وہ مفہوم غایت میں ہے، وہی موضوع البحث ہونا کہ جو یہاں پر مورد بحث ہے، فانه قد اختلفوا في ان التقييد بالغايه، یہ علماء اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ یہ جو تقیید غایت کے ذریعے ہے، ما قطع النظر عن القرائن الخاصه، یعنی قرائن خاصہ سے قطع نظر کرتے ہوئے، قرائن نہیں ہے، قرائن ہے تو ان تابع قرائن ہوں گے، اگر قرائن نہیں ہے تو اس صورت میں یہ تقیید حل يدل على اندفاع السن في الحكم اما وراء الغايه، آیا یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سن کے حکم منتفی ہے اما اس سے کہ جو ما بعد الغایت ہے، ومن الغایت نفسها ایضا، اور خود غایت سے بھی، خود غایت سے کب؟ اذا لم تکن داخلۃ فی المغیا، جب وہ مغیا میں داخل نہ ہو، یہ اذا لم تکن یہ قید فقط غایت کے لیے ہے، من الغایت نفسها کے لیے قید ہے، یعنی ہم نے کہا کہ وہ سن کے حکم منتفی ہوگا ما بعد غایت سے اور خود غایت سے بھی، کب؟ جب ہم کہیں کہ یہ غایت داخل نہیں ہے، اگر ہم قائل ہو گئے کہ یہ غایت داخل مغیا میں ہے تو پھر حکم منطوقاً غایت کو شامل ہے، پھر ہم بحث کریں گے فقط ما بعد الغایت سے، لیکن خود غایت سے بھی ہم اس حکم کے انتفاق کی بحث کریں گے، کب؟ جب یہ غایت داخل نہ ہو اس مغیا میں، اولا، یا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی دلالت نہیں ہے، فنقول ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفہوم کالمدرک فی الشرط والوصف، فرماتے ہیں کہ یہاں پر غایت مفہوم پر دلالت کرے، اس کی اس دلالت میں جو مدرک اور دلیل ہے وہی دلیل اور مدرک ہے جو شرط اور وصف میں تھا، فَإِذَا كَانَتْ قَيْدًا لِلْحُكْمِ، اگر یہ غایت قید حکم ہو، یعنی حکم کی نسبت علت منحصرہ ہو، کانت ظاہرتن فی انتفاء الحکم فیما وراءہا، تو پھر یہ غایت ظہور رکھے گی اس بات میں کہ حکم اس کے ما بعد کی نسبت کیا ہے؟ منتفی ہے، یعنی دوسرے الفاظ ہم یوں کہیں کہ گویا پھر یہ غایت ظہور رکھے گی مفہوم میں، چونکہ حکم کا منتفی ہونا ما بعد غایت سے خود کیا ہے؟ مفہوم کی معنی ہے، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ فَقَطْ، لیکن اگر یہ قید حکم نہ ہو بلکہ قید موضوع یا قید محمول ہو فقط، تو فلا دلالت لها علی المفہوم، پھر اس کی دلالت مفہوم پر نہیں ہوگی، علیکم السلام، وعلیہ، فرماتے ہیں کہ بس اس بنا پر، فما علم فی التقید بالغایۃ، جو مورد تقید بالغایت میں معلوم ہو کہ انہ راجع الی الحکم، کہ یہ کیا ہے؟ راجع بخود حکم ہے، فلا اشکال فی ظہور فی المفہوم، تو وہاں پر اصلا مفہوم میں اس کے ظہور میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، مثل قولہ علیہ السلام، جیسے کہ امام علیہ السلام کا یہ قول کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک آپ کو معلوم ہو کہ وہ نجس ہے، بس یہاں پر حتی تعلم انہ نجس درواقع قید خود حکم طہارت ہے، یعنی یہ طہارت چلی اور وہاں تک چلے گی جہاں تک آپ کو علم بن نجاست ہو جائے، اب جب علم بن نجاست ہو جائے تو یہ حکم پیچھے ہٹ جائے گا، بس یہ غایت کس کو مقید ہو گئی؟ خود حکم میں طہارت کو مقید ہو گئی، حاکذا دوسری مثال میں کہ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، بس حکم حلیت چلا اور یہ محدود ہو گیا، مقید ہو گیا، کہاں تک؟ جہاں پر علم بے حرمت ہو جائے، بس علم بے حرمت جو غایت تھی اس نے مقید کر دیا خود حکم حلیت کو، بس ان مثالوں میں جہاں ہمیں معلوم ہے کہ غایت قید خود حکم ہے، شکی نہیں ہے کہ یہ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ مفہوم پر، وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْ قَرَائِن، اما اگر قرائن سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ قید کیا ہے، راجے کس کی طرف؟ خود حکم کی طرف، یہ بات معلوم نہ ہو تو فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها الى الحكم، تو یہاں پر اگر نظر دے رہے ہیں اپنی کہ بعید نہیں ہے کہ ہم قائل ہوں اس بات کے کہ غایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ غایت راجے ہے کس کی طرف؟ حکم کی طرف، اگر قرائن ہیں تو ہم قرائن کے تابع ہیں، اگر قرائن نہیں ہیں تو پھر اس تقید کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ راجب حکم ہے، وانها غایت للنسبت الواقعت قبلها، اور یہ غایت درواقع غایت خود وہ نسبت ہے کہ جو اس کے ما قبل واقع ہے، یعنی اس حکم کے لیے، وکونها غایت للنفس الموضوع او نفس المحمول فهو الذي يحتاج الى البيان والقرینہ، کیوں ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ راجب موضوع نہیں ہے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ قرائن کے نہ ہونے کی صورت میں یہ راجب حکم ہے، راجب موضوع نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ غایت غایت موضوع ہو یا غایت خود محمول ہو، هو الذي، یہ خبر کونہا غایتن ہے، یعنی اس کا غایت ہونا نفس موضوع یا نفس محمول کے لیے، هو الذي، یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ یحتاج الى البیان وال قرینہ، کہ جو محتاج بیان اور قرینے کی طرف، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قید کو پلٹائیں موضوع کی طرف، غایت کی قید کو، تو ہمیں قرینہ چاہیے، بیان متکلم چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی قرینہ نہیں ہے اور ہم شک کر رہے ہیں کہ اب یہ غایت کس کے لیے قید ہے، تو وہاں پر ظہور تقید کس بات میں ہے؟ کہ یہ قید حکم ہے، یعنی یہ حکم کو مقید کر رہی ہے. فالقول بمفہوم الغایت هو المرجح عندنا، پس جب یہ قید خود حکم ہے تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ غایت مفہوم رکھتی ہے، اور اس صورت میں قول بمفہوم غایت هو المرجح عندنا، ہمارے نزدیک مرجح یعنی جس کو ترجیح دی جائے جس قول کو، وہ یہی ہے کہ غایت کیا رکھتی ہے، مفہوم رکھتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.